أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم سورة التغابن آيات 17-19 آج چونکہ تحریک جدید کے نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے اس لیے میں نے یہ آیات جو مالی قربانی سے تعلق رکھتی ہیں آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہیں فتق اللہ مستطعتم بہت ہی پیارا انداز ہے ایک خطاب کا ہر انداز ہی قرآن کا پیارا ہے اور اس میں ایک ایسی نرمی اور لوچ پایا جاتا ہے جو دوسرے خطابات میں نسبتاً کم ملتا ہے فتق اللہ مستطعتم اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی بھی تمہیں توفیق ہے بہت ہی پیارا انداز ہے خطاب کا مومنوں سے توقع ہے وہ تقوی اختیار کریں گے تقوی کے بہت بلند مقامات ہیں جنہیں طے کرنا ہے تو آخری مقام کی طرف اشارہ کیے بغیر آغاز سے آخر تک تمام مقامات کی طرف اشارہ کر دیے تمہیں جتنی بھی توفیق ہے تقوی کی تقوی اختیار کرو اور اس میں ایک یہ بھی نصیحت ہے کہ تقوی کی توفیق ڈھونڈتے رہو یہ ایک بہت ہی اہم مضمون کا حصہ ہے جسے ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے مستطعتم کا مطلب ہے اپنی توفیق کے مطابق جہاں تک تقوی کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ اور تقوی تقوی کی استطاعت کو بڑھاتا ہے تو اس پہلو سے فتق اللہ مستطعتم کا مطلب یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کی جہاں تک توفیق ہے وہ تقوی اختیار کرو اور تمہاری توفیق تمہارا تقوی بڑھاتی رہے گی جب تک تم اسے کھینچ کر اپنی توفیق کے انتہا تک پہنچاؤ گے اس وقت تک تمہیں اور توفیق ملتی چلی جائے گی اور یہ ایک ایسا حقیقی مضمون ہے جسے تمام خدا تعالیٰ کے سلوک کی راہیں طے کرنے والے جانتے ہیں ہمیشہ ہر نیکی نیکیوں کی توفیق کو بڑھاتی ہے بس مستطعتم کہہ کے جو نسبتاً کمزور تقوی والے ہیں ان کی بھی ہمت افزائی فرما دی, اور بڑے پیار سے سمجھایا کہ جتنی توفیق کرتے چلے جاؤ. لیکن راز کی بات یہ ہے کہ توفیق کے مطابق کرو گے تو تمہاری توفیق ضرور بڑھائی جائے گی. وسماؤ آتی ہو, سیدھا سا کام ہے. تقوی کا آغاز سما اور اطاعت سے ہوتا ہے. جو کچھ سنتے ہو اس کی اطاعت کرتے رہو, کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں. وانفقو خیر لانفسکم, اور انفاق کرو, خدا کی راہ میں خرچ کرو, یہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے. یعنی خدا کی راہ میں خرچ کرنا کسی پر احسان نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے. اور بہتر کن کن معنوں میں ہے, وہ تقوی سے طے ہوں گے. وہ سب معنی تقوی سے طے ہوں گے. جتنا تمہیں تقوی بڑھانے کی توفیق ملے گی اتنا ہی تمہارے لیے انفاق فی سبیل اللہ بہتر ہوتا چلا جائے گا. وَمَنْ يُوقَ شُحَا نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بات دراصل یہ ہے, وَمَنْ يُوقَ شُحَا نَفْسِهِ کا انداز کہنے کا یہ ہے کہ بات تو دراصل یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا جائے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, بس وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. انسان کے نفس کا بخل انسان کے خلاف ہے, اور جتنا یہ بخل بڑھے اتنا ہی انسان کے لیے مضر اور نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. بس مایوقہ شوہا نفس ہی میں دراصل تقوی کا ایک پھل بیان فرما دیا گیا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے خیر لانفسکم, تمہارے نفسوں کے لیے بہتر ہوگا, جس کا پہلا پھل یہ ملے گا. وَمَنْ يُوقَ شُحَا نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم اپنے نفس کی خساستوں سے بچا لیا جاؤ گا, اور تقوی کے ساتھ جو خرچ ہوتا ہے اس میں ہمیشہ انسان اپنے نفس کی خساستوں سے بچایا جاتا ہے. نفس کی خساست, نفس کا بخل جو خدا کی راہ میں حائل ہو جائے وہ اپنی راہ میں بھی حائل ہو جایا کرتا ہے. اور اکثر یہ بخل کرنے والے سوچتے نہیں, وہ جو کچھ بھی بچا کے رکھتے ہیں وہ ان کی موت کے بعد اس دنیا میں پڑا رہ جاتا ہے, اور یہ بخل ان کو اس حد تک اپنی کمائی سے محروم کر دیتا ہے کہ ایسے بھی ہیں جو کروڑوں کماتے ہیں اور بینکوں میں داخل کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنی ذات پہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملتی. نہایت گندے کپڑے پہنے ہوں گے, بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جو گندے کپڑے بھی پہنتے ہیں, ان کو صاف کپڑے پہننے کی توفیق نہیں ملتی. کچھ ایسے ہیں جو اپنی ذات کو تو سجا کے رکھتے ہیں مگر جو اموال ان کو ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ان سے جیسا استفادہ کرنے کا حق تھا ویسا استفادہ نہیں کر سکتے. اپنے پیسے پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اس کو شوہا نفس کہتے ہیں. یہ نفس کی ایسی بخیلی جو خود تمہاری راہ میں حائل ہے, تمہیں توفیق ہی نہیں عطا کر رہی کہ اپنے پیسے سے خود ہی استفادہ کر سکو. تو پہلا پھل اس کا انسان کے لیے یہ ہوگا, خیر لانفسکم, تمہارے لیے بہتر ہوگا. جب بھی خدا کی راہ میں ہاتھ کھولو گے تو تمہیں خرچ کا سلیقہ آئے گا, اور جو خدا کی خاطر اپنا ہاتھ کھولتے ہیں ان کو علم نہیں کہ بعد میں خدا ان کو خود بتاتا ہے کہ اپنے اہل پر بھی خرچ کرو, اپنے گرد و پیش, اپنے دوستوں پر. غرضے کے خدا کی خاطر خرچ کرنے والے خدا ہی سے اپنے لیے خرچ کے طریقے بھی معلوم کرتے ہیں, خدا ہی سے, خدا کی تعلیم ہی سے جانتے ہیں یا یہ علم رکھتے ہیں کہ ان کو کس کس جگہ کس طرح خرچ کرنا چاہیے. اور یہ مضمون بہت وسیع ہے. من یوق شوہا نفسہ فاولائک هم المفلحون, ان کے اندر یہ داخل ہے. وہ مفلحون ہوتے ہیں, فلاح پانے والے لوگ ہیں. और जो फलाह पाने वाला है उसका हर खर्च बेहतरीन होगा, हर किस्म के झंझट से निजात पा जाएगा, हर किस्म की दुनिया की मिलौनियाँ उसको छोड़ देंगी और उसे रहने का सलीका आ जाएगा। बस पहला अजर तो खुदा की राह में खर्च करने का इस तरह बयान हुआ कि गोया सब कुछ यही है, तुम्हें साथ के साथ इसका फल मिलता चला जाएगा। लेकिन अभी आगाज है, मुफ्लहून की तारीफ अभी और आने वाली है। जब उसको आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये एक लामुतनाही सिलसिला है इनामात का, जो अल्लाह की खातिर खर्च करने से शुरू हो जाता है। इन तुखरिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन युदाइफ़ु लकुम व यग़फ़िर लकुम। खर्च करो जितना चाहते हो, उसकी एक फलाह तो तुम फौरन अपनी आंखों से देख लोगे, खुद तुम्हारे लिए तुम्हारा अपना रुपया बहुत बेहतर साबित होगा और तुम्हें उसके मुफीद अखराजात का इल्म होगा। लेकिन सिर्फ यही बात ख़त्म नहीं होगी, इन तुखरिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन युदाइफ़ु लकुम, अगर तुम अल्लाह को कर्ज़ा हसना दोगे तो वो तुम्हारे लिए उसको बढ़ाएगा, और उसके अलावा यग़फ़िर लकुम, तुम्हारी बख्शिश भी साथ ही फरमा देगा। अब गुनाहों से बचने के लिए बख्शिश ज़रूरी है, अगर पहले गुनाहों की बख्शिश ना हो तो आइंदा गुनाहों से बचने का कोई सवाल पैदा नहीं रहता। उस कुरान करीम जिस मज़मून को आगे बढ़ाता है ऐसे लतीफ़ अंदाज में आगे बढ़ाता है कि दिलो दिमाग रोशन होते चले जाते हैं। अल्लाह को कर्ज़ हसना दो, इसका पहले भी मैं एक मफहूम बयान कर चुका हूँ, वो ऐसा अहम है कि उसे फिर बयान करना ज़रूरी है ताकि वक्तन फवक्तन जमात को याद दहानी होती रहे। कर्ज़ हसना जब इंसान देता है, अगर उसके मुकाबले पर ज़्यादा की तवक्को ना हो तो फिर कर्ज़ हसना बनता है। जिसको भी आप कर्ज़ हसना देते हैं वो कर्ज़ हसना कहला ही नहीं सकता अगर उस कर्ज़े के मुकाबले पर ज़्यादा की तवक्को रखी जाए। जहाँ ज़्यादा की तवक्को हुई वहाँ कर्ज़ हसना ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हम जो कुछ तुम्हें देंगे अपनी तरफ से देंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारे नफ्स में हिर्स न हो कि ये देने से मुझे कुछ ज़्यादा मिलेगा। अगर इस गर्ज से दो कि खुदा के हजूर एक तोहफा पेश कर रहे हो, ऐसा कर्ज़ हसना जैसे इंसान अपने अजीज़ों को देता है और उसमें ढील देता चला जाता है कि जब तौफीक होगी, जितनी तौफीक होगी वापस कर देना, लेकिन कुर्बानी होती है, हिर्स नहीं होती। जब भी कोई इंसान किसी को रुपया दे तो लाजिम है कि वो जानता है कि मेरे रुपये की कीमत घटनी शुरू हो गई है, वक्त के साथ साथ वो कम होता चला जाएगा। जानता है कि अगर मैं इसे किसी और मसरफ पे लगाता, तजारत में इस्तेमाल करता तो इस रुपये ने बढ़ जाना था। तो कर्ज़ हसना देने वाला हमेशा एक कुर्बानी की रूह के साथ कर्ज़ हसना देता है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हें इसी नीयत से देना चाहिए, क्योंकि खुदा को कर्ज़ हसना के सिवा और दे क्या सकते हो, जिसने सब कुछ तुम्हें खुद दिया है। वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िकून, उसी से खर्च करते हैं जो हम उन्हें अता करते हैं। तो अब इस पर जो कर्ज दिया जाए, जो पेश किया जाए, उस पर शर्तें नहीं लग सकती। जान भी दे दो तो उसी की दी हुई है, बस कर्ज़ हसना के सिवा कुछ हो नहीं सकता। जितना उसने दिया उसमें से कुछ मांगा, अगर वो तुम दे दोगे तो उसके लुत्फ एहसान के मुतमन्नी तो हो सकते हो, लेकिन शर्त कोई नहीं लग सकती। जो दिया महज हक के तौर पर दिया, हक अदा करने की कोशिश के तौर पर दिया, चलते हुए रुपया जो आपकी तरफ से खुदा की सिमत में रवाना होता है, उसकी रवानगी का अंदाज बयान फरमाया गया है। आपकी तरफ से रुपया खुदा की सिमत इस तरह रवाना हो कि कोई उसमें शर्त ना हो, सिर्फ एक तमन्ना हो कि जिसने इतना दिया है उसी को कुछ हम पेश कर दें और वो कबूल फरमा ले। ये कर्ज़ हसना है। और हज़रत मुस्लिम माऊद ने हसन लफ्ज से एक और माने भी लिए हैं। हसन अच्छी चीज़ को कहते हैं। फरमाया अपने माल में से जो अच्छा हिस्सा है वो काट के दो। ये माने भी बहुत खूब हैं, क्योंकि कुरान करीम दूसरी जगह खुदा के हजूर पेश करने वाले रुपए को मुतलिक वाज़ेह तौर पर फरमा रहा है कि वो बेहतरीन होना चाहिए। जब तक तुम्हारे माल का बेहतरीन हिस्सा ना हो वो कबूल नहीं हो सकता। बस जब भी तुम कर्ज हसना खुदा की हजूर पेश करो तो हसना तब बनेगा, जैसे कि हज़रत मुस्लिम माऊद ने तफ़सीर सग़ीर में लिखा है, जब तुम्हारे माल का वो बेहतरीन हिस्सा होगा। इस सूरत में रुपया, महज रुपया पेश नज़र नहीं रहना चाहिए, कि रुपया तो हर इंसान का बेहतरीन हिस्सा ही होता है। उसके माल की ऐसी शक्ल है जिसे जब चाहें जिस तरह चाहें बदल लें। तो कर्ज़ हसना के अंदर और भी बहुत सी बातें दाखिल हो जाएंगी, यानी महज खुदा की खातिर चंद रुपए पेश करना पेश नज़र न रहे, बल्कि खुदा ताला ने जो कुछ तुम्हें दिया है उसमें से बेहतरीन हिस्सा उसके हुजूर पेश कर दो। ये कर्ज़ हसना की वसीतर तारीफ बन जाती है। मुराद ये है कि दिमाग दिया है, उस दिमाग के बेहतरीन इस्तेमाल को खुदा की खातिर रखो। अब ये छोटी सी बात है, लेकिन अगर इसको अपनी ज़िंदगी पर आप फैला कर देखें तो बहुत वसी हो जाएगी। इंसान अक्सर अपने दिमाग के बेहतरीन हिस्से को अपने कामों के लिए बचा के रखता है और थके हुए जहन के कुछ हिस्से को खुदा की खातिर दीन के कामों में पेश कर दिया करता है। ये कर्ज़ हसना नहीं है। कर्ज़ हसना ये है कि दिमाग की आला सलाहियतों को, जो कि भी तुम उनसे हासिल कर सकते हो, पहले खुदा के दीन के हुजूर पेश कर दो, और फिर जो तुम्हारी सलाहियतें हैं अल्लाह उनको जिला बख्शेगा। जो बची हुई सलाहियतें हैं उनको, उनमें खुदा ताला इजाफा फरमाएगा, उनको मज़ीद तकवीत अता फरमाएगा। इसी तरह बाज़ लोग कपड़े पेश करते हैं खुदा की खातिर, फटे पुराने बुसीदा कपड़े वो अपनी तरफ से खुदा की खातिर पेश कर रहे होते हैं, लेकिन वो खुदा की खातिर नहीं होते। अगर कोई आपको कुछ कपड़े दे और कहे मुझे कुछ वापस कर दो, तो ये हो नहीं सकता कि आप उनमें से गंदे चुन के वापस करें। इसलिए नाम खुदा का है, देते उस बेचारे को हैं जिसको आप समझते हैं कि उसकी हैसियत मुझसे कम है। उसको जूठे गंदे बदबूदार कपड़े भी दे दिए जाएं तो वो खुश होकर कबूल कर लेगा, उसके पास चारा कोई नहीं। अल्लाह को तो इस उन कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो कर्ज़ हसना में वो कपड़े शामिल होंगे जो आपको अच्छे दिखाई दें और अच्छे चुन चुन के खुदा के हजूर पेश करें, तो ये कर्ज़ हसना है। गंदे कपड़ों की ना गरीब को हाजत है ना अल्लाह को हाजत है। मगर अच्छा कपड़ा निकालते वक्त जो आपके दिल में बशाशत पैदा होगी वही इसका अजर है। ऐसी अजीम अजीम चीज़ है कि वो दिल का शरा सदर उसका लुत्फ कि मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ खुदा को दी है, ये लुत्फ अपनी ज़ात में एक जज़ा है। और गरीब बीच में से गायब हो जाएगा। ये लुत्फ तभी नसीब होगा अगर खुदा को देंगे, खुदा की खातिर गरीब को देंगे या खुदा को देंगे, एक ही बात है। तो जब खुदा की खातिर आप देंगे तो हसना पेश करेंगे, और जब खुदा के हुजूर हसना पेश करेंगे तो जो लुत्फ आएगा अपने महबूब को बेहतरीन चीज़ देने का, वो गरीब को फटे पुराने कपड़े देने का लुत्फ हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। बस जजा है तो इस हसना की जजा है, हसना के बगैर कोई जजा नहीं। गर्जी के इस मज़मून को अपनी ज़ात पर फैला कर देखें तो कर्ज़ हसना जो खुदा के हजूर पेश किया जाता है उन्हीं ताकतों से पेश किया जाता है जो आपको नसीब हुई हैं। उन ताकतों का बेहतरीन हिस्सा अल्लाह के लिए चुन लें और इस तरह दें जैसे तोहफे दिए जाते हैं। जब ये करेंगे तो फिर उसका बढ़ाना अल्लाह की मर्जी पर है, बढ़ाना आपकी शर्त नहीं थी। जब बढ़ाना शर्त हुई वहां कर्ज हसना खत्म हो गया। इस तरह दिल को पाक साफ करने की जरूरत है, इतनी बारीकी से अपनी कुर्बानियों को टिकाने लगाने की जरूरत है कि वो कुर्बानियां वाकई राह खुदा तक राह पा जाएं और ऐन टिकाने पर बैठें। ये लतीफ तजिए अगर आप अपने अनफुस की अपने नफूस के ना करेंगे तो बसा औकात आपकी कुर्बानियां ज़ाया हो रही होंगी और आपको पता नहीं चल रहा होगा। बस अपने माल का सबसे बेहतरीन मसरफ यह है कि उसे बज़ाहिर बेमसरफ खर्च करें। बज़ाहिर इन मानों में कि दुनिया तो आपको पागल समझेगी कि खुदा को दे रहे हो, ना लेने की तवक्को, ना ज़्यादा लेने का की हिर्स, और अपना बेहतरीन उसकी राह में खर्च करते चले जा रहे हो। दुनिया आपको इस मसरफ में पागल समझेगी और पागल समझती है, हमेशा ऐसे लोगों को पागल होने के ताने दिए जाते हैं। मगर अल्लाह ताला के हजूर जब आप इन कुर्बानियों को पेश करते हैं तो फिर इन अम्वाल को बढ़ाने का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है, जो इज्तमाई सूरत में भी रूनुमा होता है और इनफरादी सूरत में भी रूनुमा होता है। अब उसका तज़किरा करने से पहले अल्लाह ताला एक चीज़ का तज़किरा करता है जो और किसी ज़रिए से इंसान को हासिल नहीं हो सकती, मग़फ़िरत का तज़किरा। मग़फ़िरत एक ऐसी लालच है जो रखी जा सकती है। मग़फ़िरत की तवक्को रखना नामुनासिब और नाजायज़ नहीं। तो खुदा ताला ने हिम्मत दिलाने की खातिर कि अपना माल खर्च करो तो कम से कम किसी चीज़ की खातिर खर्च करो, उसके बगैर इंसान को बहुत आला तख्वा के मकाम पर कायम होना चाहिए होना पड़ता है। अगर तख्वा के बहुत ऊंचे मकाम पर कायम ना हो तो जो बातें मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि बिल्कुल बेमसरफ़, बिना बेवजह, बेज़रूरत तोहफा के तौर पर कुर्बानी के रंग में खुदा की खातिर खर्च करो, इसकी तौफीक बहुत कम लोगों को मिलती है। हमेशा जब वो अपने रुपए से अलहदा होते हैं या अपने आराम से अलहदा होते हैं, अपनी मरगूबियों से अलहदा होते हैं, तो तभी बात है कि जो तख्वा के निस्बतन अदना मकामात पर फायज हैं वो कुछ ना कुछ अजर तो फौरी तौर पर चाहते हैं, और अगर कहें नहीं तो ये झूठ होता है, अपने नफ्स को धोखा देने वाली बात है। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसी वजह बयान फरमा दी जिसने इस राह को सबके लिए आसान फरमा दिया। फरमाया मग़फ़िरत की तवक्को भी ज़रूर रखना। तुम्हारा खुदा की राह में खर्च करना तुम्हारे लिए मग़फ़िरत का वजूब बनेगा, और मग़फ़िरत तरक्की का पहला कदम है। अगर मग़फ़िरत अता हो जाए तो सारी दुनिया में जितने भी आपने गुनाह किए, कोताहियाँ की, गफलतें सरजद हुई, उन सब के ऊपर खुदा की मग़फ़िरत की चादर पड़ जाएगी, उसे ढांप लेगी। बस ये इतना अजीम अजर है जो कर्ज़ हसना को कर्ज़ हसना भी रखता है और सौदा भी बना देता है। मग़फ़िरत का अजर भी नसीब हो गया और मग़फ़िरत की ख्वाहिश के साथ कर्ज देना ये कर्ज़ हसना को किसी रंग में मैला नहीं करता, اس کو قزنہ حسنہ کی تعریف سے باہر نہیں نکالتا. قزنہ حسنہ پیش کریں اور مغفرت کی توقع رکھیں. واللہ شکور حلیم, اللہ شکور اور حلیم ہے. جب مغفرت شروع کرتا ہے تو اس کے بعد جتنے انعامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وہ اس کے شکور ہونے اور حلیم ہونے سے تعلق رکھتے ہیں. تم نے تو ظاہری انعامات کی خاطر قربانی نہیں دی, خدا کو خوش کرنے کی خاطر قربانی دی. اس کی خوشی کا پہلا پھل تمہیں مغفرت کے طور پر نصیب ہوا, لیکن یہ آخری پھل نہیں ہے. واللہ شکور حلیم, اللہ تعالیٰ بہت ہی شکریہ ادا کرنے والا ہے اور بہت حلیم ہے. شکریہ کا تو مضمون سمجھ آ گئی کہ قرض حسنہ کو قبول کیا اور اس کے پھل دیے, لیکن شکریہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان کو جو توفیق ملی ہے قرض حسنہ دینے کی, یہ اللہ تعالیٰ کے شکور ہونے کا اظہار ہے. کیونکہ جو کچھ اس نے قبول کیا ہے وہ شکور ہونے کی وجہ سے قبول کرتا ہے, ورنہ ہو سکتا ہے اس کی پیشکش میں بہت سے سخم رہ گئے ہوں. اب اپنے اوپر آپ اس مضمون کو اطلاق کر کے دیکھ لیجئے. کوئی غریب آدمی جو آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کرتا ہے تو آپ شکور ہوں گے تو اس کو خوشی سے قبول کریں گے, شکور نہیں ہوں گے تو خوشی سے قبول نہیں کریں گے. چھوٹی چیز کو چھوٹا دیکھیں گے. حقیر سی چیز ہے وہ لے کے ایک طرف پھینکنے کی, پاگل نے کیا چیز دی ہے, ہمیں بھی کوئی اس کی ضرورت ہو سکتی تھی. یہ سوچ غلط ہے. اب ہم سیر سے واپس آئے ہیں, ہماری اردو کلاس کے بچوں نے ان میزبانوں کو جو ان کے اوپر بے شمار خرچ کر چکے تھے اپنی توفیق کے مطابق چھوٹے چھوٹے تحفے دیے ہیں, اور قبول کرتے وقت ان کی آنکھوں میں اتنا شکریہ تھا, بار بار وہ ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ دیکھنے والا حیران ہو جاتا ہے کہ شکریہ کس بات کا. تو ان پر سینکڑوں پاؤنڈ خرچ کر چکے ہو اور دو چار پاؤنڈ کی چیز لے کر تم شکریہ ادا کر رہے ہو. یہ مضمون انسانی تعلقات میں بھی کھل جاتا ہے. وہ واقعتاً مشکور تھے. انہوں نے دیکھا کہ ان بچوں نے اپنی توفیق کے مطابق اپنے تھوڑے پیسوں میں سے کچھ نہ کچھ ڈالا, ان کو خیال آیا کہ ہماری مہمان نوازی کا شکریہ ادا کریں, اور اس خیال نے ان کے شکریہ کی قیمت بڑھا دی. اب وہ جو اس شکریہ کو قبول کر رہا ہے وہ شکور ہے, ورنہ ایک طرف پھینک سکتا تھا کہ پاگلو تم پہ تو میں بہت زیادہ خرچ کر چکا ہوں, مجھے کیا تحفہ دے رہے ہو. لیکن شکور ہونے کی حیثیت سے اس نے اس کی ان کی بہت عزت افزائی کی, سر آنکھوں پہ لگایا کہ اتنا زیادہ آپ نے تکلف کیا, اتنا زیادہ خیال رکھا, اس کو تو ہم خاص جگہ پہ سجائیں گے, ہمیشہ ہی آپ کی یاد دلائے گا. یہ انسان کا شکور ہونا ہے. اب بتائیں کہ خدا جب شکور ہوگا تو کیا کرے گا, اس کی حدوں کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے ہمارے غریبانہ تحفے کو قبول کرنا اس کے شکور ہونے کی علامت ہے. اگر وہ شکور نہ ہوتا تو ایک کوڑی کی بھی اس کو پرواہ نہیں تھی, اور اسی لیے تمام قربانیاں قبول کی جاتی ہیں کہ اللہ شکور ہے. جب قبول کر لیتا ہے تو شکور کے دوسرے معنوں کا آغاز ہوتا ہے, پھر وہ اس کی جزا دینا شروع کر دیتا ہے. جو توفیق اس نے خود عطا فرمائی تھی اس کی جزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور حلیم ایک نئے معنی پیدا کر رہا ہے اس میں. مغفرت جو ہو چکی اس کا تعلق تو غفور الرحیم سے تھا, اس شکور کے بعد حلیم کا کیا ذکر ہے؟ اس پر اگر غور کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنا عظیم مضمون بیان ہوا ہے اور کتنا مربوط مضمون ہے جو اس پہلے سلسلے سے گہرا تعلق رکھتا ہے. حلیم سے مراد یہ ہے کہ آئندہ بھی تم سے غفلتیں ہوا کریں گی, اور یہ اللہ کا حلم ہے جو اس کو برداشت کرے گا. پہلی مغفرت تو ہو گئی لیکن آئندہ بھی تو گناہ سرزد ہونے ہیں, تم نہ بھی چاہو تو پھر بھی ہو جائیں گے. تو تمہاری مالی قربانی کی جزا اتنی بڑی مل رہی ہے کہ وہ شکور اس کو بہت طرح بڑھا بڑھا کے تمہیں واپس کر رہا ہے, اور مغفرت کا جو سلوک فرمایا تھا اس کو جاری رکھنے کا وعدہ کرتا ہے. یعنی ایسی مغفرت نہیں جو ہوئی اور ختم ہو گئی, بلکہ وہ لامتناہی مغفرت ہے جو حلیم کے سوا کسی اور سے ادا ہو ہی نہیں سکتی. حلیم ہوگا تو جاری مغفرت کا وعدہ کرے گا, حلیم نہیں ہوگا تو جاری مغفرت کا وعدہ نہیں کر سکتا. عالم الغیب والشہادہ شہادت العزیز الحکیم, وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے اور شہادت کو بھی جانتا ہے. اس کے حضور جو تم پیش کرو گے اس سے کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا. تمہاری باریک باریک نیتوں کے فرقوں کو بھی وہ جانتا ہے, ان ارادوں سے باخبر ہے جن ارادوں کے ساتھ تم کچھ قربانی پیش کرتے ہو. بسا اوقات یہ ارادے دنیا کو دکھانے کے ہوا کرتے ہیں. بڑی بڑی قربانیاں بعض لوگ پیش کرتے ہیں اس وقت جب وہ قربانیاں دکھائی دے رہی ہوں, جب وہ دکھائی نہ دیں تو وہ قربانیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو عالم الغیب کا یہ مراد ہے کہ تم خدا سے تو کچھ چھپا نہیں سکو گے. یہ سارے مضامین جو پہلے بیان ہو چکے ہیں ان کو, ان مضامین پر گہری نظر رکھ کر بین ہی ان کے مطابق جزا دینا یہ عالم الغیب کا کام ہو سکتا ہے. ورنہ اپنے منہ سے تو انسان اپنی باتوں کی تعریف کیا ہی کرتا ہے, بڑے چرب زبان بڑی بڑی باتیں بنا بنا کر تحفے پیش کر رہے ہوتے ہیں, اور ارد گرد بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کون دیکھ رہا ہے اور کون سن رہا ہے. لیکن اللہ کے حضور جو تحفے پیش کریں گے وہ علیحدگی میں کیے جائیں, دنیا کے سامنے پیش کیے جائیں, اگر یہ شرطیں موجود ہیں جو بیان کی گئی ہیں تو عالم الغیب ہے, اس کو پتہ چل جائے گا, تمہیں کسی تردد کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھنا اگر مخفی نیتیں کچھ اور ہوں گی اور قرض حسنہ کے تقاضوں کے خلاف ہوں گی تو یہ سارا قرض حسنہ رد کر دیا جائے گا, اسے قبول نہیں کیا جائے گا. وہ شہادت ہے اور شہادت پر بھی اس کی نظر ہے. غیب کی نیتیں اگر انسان کی بہت اونچی اور بلند مرتبہ نیتیں بھی ہوں, جب تک وہ شہادت میں نہیں اچھلیں گی ان کی صداقت کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا. کئی دفعہ انسان دل میں ارادے باندھتا ہے کہ اللہ میاں میں یہ کروں اور وہ کروں گا, مجھے تو یہ عطا کر تو یہ ایسا ہوگا, لیکن جب شہادت کا وقت آتا ہے تو یہ لوگ پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں. وہ کچھ جو وعدے کیا کرتے ہیں غیب میں وہ ان کو پورا نہیں کرتے. تو انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ ان باتوں کا گہرا تعلق ہے. کئی دفعہ انسان یہ کہتا ہے کہ اچھا یہ ہوگا تو میں یہ دوں گا, اور اس پر لوگوں نے لطیفے بھی بنا رکھے ہیں کہ کسی شخص نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اگر تو میرا یہ کام بنا دے تو میں اتنی بکریاں تجھے دے دوں گا. پھر وہ کام بن گیا تھوڑا سا تو اس نے کہا بکریاں تو نے کیا کرنی ہے, میں ایک دن کا دودھ دے دوں گا تجھے. پھر اور آگے بڑھا اس کا کام ہو گیا تو اس نے کہا تو دودھ پیتا نہیں, لوگوں نے پینا ہے نا, تو وعدہ ہی میرا غلط تھا, جو ہو گیا بس کافی ہے, مجھے میری نیک نیتی کی جزا دے کہ میرا دل چاہتا تھا. تو یہ عالم الغیب کے ساتھ عالم الشہادہ کا بھی مضمون بیان ہو جاتا ہے. جب نیت اچھل کر ایک عمل میں تبدیل ہوتی ہے, جب نیک ارادے خوبصورت تحفوں میں بدلتے ہیں, اس وقت وہ اپنی ذات کی اور اپنے ارادوں کی صداقت کی شہادت دیتے ہیں, اور اس وقت عالم الشہادہ ہے جو اس گواہی کے تو کو بھی قبول کرتا ہے اور شہادت یعنی ظاہر میں پوری ہونے والی چیز کو بھی دیکھتا ہے, اسے قبول فرماتا ہے. خالی نیتوں کے بات نہیں جائے گی. بس وہ لوگ جو یہ نیتیں رکھتے ہیں کہ خدا ہمیں دے تو ہم یہ کام کریں گے, ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے جب خدا دیتا ہے تو پھر وہ کرتے نہیں, وہ بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے شہادہ کے لفظ کے اندر یہ مضمون بھی بیان فرما دیا ہے کہ نیتیں ہوں گی مگر جب ظاہر ہوں گی پھر میں دیکھوں گا, اور پھر تم بھی دیکھو گے واقعی تم سچے تھے. العزیز الحکیم, وہ بہت غالب اور عزت والا طاقتور ہے اور حکیم ہے, ہر بات کی حکمت کو جانتا ہے. بس یہ سارے وعدے جو انفاق فی سبیل اللہ سے وابستہ ہیں, یہ سارے مضامین جو ان چند آیات میں بیان ہو گئے ہیں, یہ عزیز الحکیم خدا کی باتیں ہیں. اور اگر تم اسی طرح ان کو سر انجام دو گے جس طرح کہ خدا تعالیٰ نے ہم پر کھول دیا ہے, تو یاد رکھو کہ خدا کے عزیز ہونے سے عزت پاؤ گے اور اس کے حکیم ہونے سے تمہاری حکمت بڑھے گی اور تم اولو الالباب میں لکھے جاؤ گے. جو بھی خدا کی خاطر خرچ کرنے والے ہیں ان کی آخری منزل یہی ہے. میں نے کوئی ایسا نہیں دیکھا جو ان شرائط کو پورا کرتا ہوا خدا کے حضور خرچ کرے اور اسے خدا عزت عطا نہ فرمائے اور حکمت کو نہ بڑھائے اور اس کی حکمت کو نہ بڑھائے. ایسے لوگ بالآخر واقعتاً اولو الالباب میں شامل ہو جاتے ہیں, باقی دنیا والے ان کے مقابلے پر بے وقوف اور بے معنی دکھائی دینے لگتے ہیں. اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا, میں وقت کی رعایت کے مطابق اس میں سے کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا, اور یہ بخاری کتاب الزکوٰۃ سے روایت ہے, حضرت علی بن حاتم بیان کرتے ہیں, فرمایا صدقہ دے کر آگ سے بچو, آدھی کھجور خرچ کرنے کی استطاعت ہو. یہ خرچ صدقہ دے کر آگ سے بچو, یہ وہ مغفرت والا مضمون ہے. اللہ تعالیٰ جو مغفرت فرماتا ہے, اگر صدقہ سچا ہو آدھی کھجور بھی ہو تو تمہیں آگ سے بچا لے گا. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ لازماً ہمیشہ قرآن کریم پر ہوتی ہے, کوئی بھی حدیث ایسی نہیں جس کا مصدر قرآن کریم نہ ہو. ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے بیان ہوئی ہے, رسالہ قشیریہ سے لفظ یہ لی گئی ہے. غالباً زیادہ وقت نہیں تھا آج پریس سٹی کے پاس, میں نے ان کو کہا تھا کہ اس مضمون کی حدیثیں لیں, تو وہ اس وقت جتنی بھی میسر آ سکیں 10-15 منٹ کے اندر انہوں نے اکٹھی کی ہیں. اس لیے اگر حوالوں میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو احباب درگزر فرمائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے, لوگوں سے قریب ہوتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا ہے. سخی آدمی سے مراد یہاں وہ سخی ہے جو من یوق شہا نفسہ ہی کی تعریف کے اندر داخل ہے. ہر سخی خدا کے قریب نہیں ہوتا, لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے, اور بسا اوقات ہر سخی لوگوں کے بھی قریب نہیں ہوتا. جتنا اس نے دینا ہے لوگ اٹھا لیتے ہیں اور بعد میں اسے گالیاں دیتے ہوئے جاتے ہیں, اتنا کچھ بچا کے رکھو دیا کیا ہے آگے سے, کچھ بھی نہیں. تو یہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ بول رہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. اسی لیے میں آپ کو سمجھایا کرتا ہوں کہ روایات پر اتنا انحصار نہ کیا کریں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام خود بولتا ہے. بلا شبہ پہچانا جاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. فرمایا سخی یعنی وہ سخی جس کو قرآن کریم نے سخی بیان فرمایا ہے, اللہ کے قریب ہوتا ہے, لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا ہے. اب جو سخی بھی اللہ کے قریب نہ ہو وہ سخی نہیں ہے. یہ تعریف منفی صورت میں اس طرح پوری ہوتی ہے. جو سخی بیک وقت اللہ کے قریب نہ ہو اور جنت کے قریب نہ ہو اور لوگوں کے قریب نہ ہو وہ سخی نہیں ہے. یہ تینوں لازمی شرطیں ہیں کسی کے خدا کی نظر میں سخی ہونے کے لیے. کیونکہ جو خدا کی محبت میں لوگوں پر اس طرح خرچ کرتا ہے کہ ایک ذرہ بھی ان کا شکریہ برداشت نہیں کرتا, چھپ کے دیتا ہے, ظاہر کبھی دے تو اس انداز میں دیتا ہے کہ ان کی عزت افزائی کرتا ہے, ان سے کہتا ہے کہ آپ قبول کر لیں تو ہم پر احسان ہوگا, یہ سخی ہے جو بندوں کے قریب ہوا کرتا ہے. اس کے سوا کوئی سخی بندوں کے قریب نہیں ہو سکتا. تو دیکھیں خدا تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان فرمایا کہ اس کے کلام کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اور ایسی پر حکمت, اتنی گہری تشریح ہے کہ ذہن اور دل کو, دل کی تہ تک اور ذہن کے آخری کنارے تک سیراب کرتے چلی جا رہی ہے. فرمایا اس کے برعکس بخیل اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے, لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے اور جنت سے بھی دور ہوتا ہے. اس تعریف کے بعد اب کون چاہے گا کہ اس کا خرچ اس کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعریف کے مطابق اسے اللہ کے قریب, لوگوں کے قریب اور جنت کے قریب کرنے والا نہ ہو. لازمن ہر ایک اپنے خرچ پر نظر رکھے گا اور یہی چاہے گا کہ اس کا بہترین اجر اس کو حاصل کرے. فرمایا ان پڑھ سخی بخیل عابد سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. ان پڑھ سخی یعنی ان معنوں میں سخی, ایک بخیل عابد سے خدا کو زیادہ قریب ہے. بظاہر عبادت انسانی زندگی کا مقصد ہے, انسان کو عبادت کی خاطر پیدا فرمایا گیا, لیکن اس میں عبادت کی تعریف بھی داخل ہو گئی. فرمایا عابد بخیل سے ان پڑھ سخی, الفاظ یہ ہیں, ان پڑھ سخی بخیل عابد سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. بہت ہی پلطف بات ہے ان پڑھ سخی. ان پڑھ کیوں کہا ہے, حالانکہ اس کے مقابل پر بخیل عابد رکھا ہوا ہے. یہ دونوں باتیں اگر بہت گہرائی میں اتر کے دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کا برعکس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق ہوتا ہے. آپ دنیا کے لحاظ سے پڑھے ہوئے نہیں تھے لیکن خدا کی نظر میں سخی تھے, اور یہ وجہ ہے کہ آپ کی عبادت خدا کے ہاں محبوب اور مقبول ہوئی ہے. ہر وہ شخص جو اس تعریف کے بغیر خدا کے حضور عبادت میں حاضر ہوتا ہے اس کی عبادت قبول نہیں کی جاتی. اور اگر سچا عبد بننا ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں, اور آپ کے مطابق آپ کو تعلیم کا اگر ایک لفظ بھی نہ, دنیاوی تعلیم کا ایک لفظ بھی نہ آپ نے حاصل کیا ہو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح آپ پر کوئی ترقی بھی بند نہیں کی جائے گی. ظاہری علم کا نہ ہونا خدا کے حضور سخی ہونے کی راہ میں معنی نہیں ہے. بس ظاہری علم کی پرواہ نہ کریں, جو کچھ خدا کے حضور پیش کر لیں بہت محبت اور دیانتداری سے, جو حاصل ہے وہ سب کچھ پیش کر دیں. میں اس مضمون کو دیکھتا ہوں تو میرے نزدیک یہ مضمون بہت ہی زیادہ گہرا ہو جاتا ہے. اگر بظاہر یہ
बेजोड़ लफ्ज़ दिखाई ना देते तो मेरी नज़र अटकती भी ना। बज़ाहिर बेजोड़ बातें हैं, बेजोड़ लफ्ज़ हैं, लेकिन इन बेजोड़ लफ्ज़ों के अंदर ही वो गहराई मौजूद है जो और कहीं मौजूद नहीं देगी। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो वजूहात से सब दुनिया पर फजीलत दी गई है। अनपढ़ होने के बावजूद खुदा के हजूर अपना सब कुछ पेश कर दिया और बुखल नहीं किया पेश करने में। जो अमवाल थे, जो जान थी, जो दिमाग था, जो दिल था, जो भी इस्तेआत थी, सब कुछ खुदा के हजूर पेश कर दिया। उसके नतीजे में अब अब्द कहलाए, वो आबिद बने जिसको खुदा तआला आबिद करार देता है। और ये अब्द बनाकर आपको वो इल्म अता किया जो सब दुनिया का मुअल्लिम बना के बना दिया। तो अनपढ़ से आगाज हुआ है और इबादत की राह से क्या कुछ हासिल कर गए। खुदा के हजूर अब्द कहलाए और खुदा के हजूर इल्म में इतनी तरक्की की कि दुनिया के उलूम ना पढ़ने के बावजूद बे इंतहा खुदा ने दिया। इस मजमून का ताल्लुक सखी से है। अगर बंदा इतना सखी हो जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सखी थे कि जो कुछ मिलता रहा वो खुदा के हजूरी पेश करते रहे, तो अल्लाह उससे बढ़कर सखी क्यों ना होगा। तो अल्लाह की सखावत है जो उसके शुकूर होने का तकाजा है और वो सखावत बे इंतहा है। बस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो लामुतनाही मुकामात नसीब हो गए हैं वो इसी हिकमत की वजह से था थे कि आपने अपना सब कुछ ना होते हुए ना समझते हुए भी उसको कुछ ना समझा, यानी उसको कुछ भी ना समझा ये मेरी मुराद है, फिर भी जो था पेश कर दिया। अल्लाह ने उसको इतनी वक़्त अता फरमाई, इतनी अजमत बख्शी कि ऐसे शख्स से खुदा ने एक अजीब सलूक फरमाया, जो उसका था वो सब उसको दे दिया। जब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सब कुछ पेश कर दिया तो उससे बड़े सखी का तकाजा क्या था कि वो अपना सब कुछ पेश कर दे। बस दुनिया व माफिया में आपको मकसूद बना दिया, सारी कायनात का मकसूद बना दिया। लौलाक अलमा खलकुल अफलाक, कितना अजीब मज़मून है। जो खुदा की राह में सच्ची सखावत इख्तियार करने से और सच्चा इज्ज़ इख्तियार करने से इंसान को नसीब होता है। अब इससे ज़्यादा वक्त नहीं है तो इसीलिए इस हदीस पर इक्तफा करते हुए मैं तहरीके जदीद के नए साल का ऐलान करता हूँ। और इस दफ़ा मैंने अमदन बहुत थोड़े कवायफ चुने हैं आपके सामने पेश करने के लिए, क्योंकि पहले हम कवायफ में गर्क हो जाया करते थे और अक्सर सुनने वालों को कुछ भी पता नहीं चलता था कि मैं क्या कह रहा हूँ। उतने साल में इतना हुआ, इस साल में इतना हुआ, फलां जमाते आगे फलां जमाते पीछे, कुछ तो जिक्र करना पड़ेगा। मगर इस दफ़ा मैंने कोशिश की है कि वादे वसूलियों के फ़र्क सब मिटाकर जो मरकजी नुकते हैं वो आपके सामने रख दूँ, जो उम्मीद है कि इंशाल्लाह सबको समझ आ जाएगी। इस तमहीद के साथ मैं तहरीक जदीद दफ्तर अव्वल साल 63 दफ्तर दोम, यानी तहरीक जदीद में दफातर हैं, यानी अलग अलग कुर्बानी करने वालों की नौयत अलग एक दूसरे से जुदा करके, एक नौयत के लोगों के अलग रजिस्टर हैं, दूसरी नौयत के लोगों के बाद के रजिस्टर हैं। तो आगाज़ से जिन्होंने कुर्बानियाँ की, जिनके कुर्बानी के सिलसिले अभी जारी हैं, उनको दफ्तर अव्वल कहा जाता है। अल्लाह के फजल से मेरी वालदा ने भी मुझे उसमें शामिल करके ये एजाज़ बख्शा और बहुत से हैं कसरत से ऐसे जिनके माँ बाप ने उनको एजाज़ बख्शा और वो आज भी दफ्तर अव्वल में हैं। फिर दफ्तर दोम का आगाज़ हुआ, उसको 53 साल गुजर चुके हैं। दफ्तर सोम का आगाज़ हुआ, इसको 33 साल गुजर चुके हैं। دفتر چہارم کا آغاز ہوا جو خود میں نے ہی کیا تھا، اس کو 12 سال گزر چکے ہیں، اب ہم اگلے سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ 70 کچھ ممالک کی طرف سے رپورٹیں ملی تھیں، اس دفعہ خدا کے فضل سے 82 ممالک کی طرف سے رپورٹیں ملی ہیں، اس میں بھی ترقی ہے۔ وصولی خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ 16,64,340 پاؤنڈ ہوئی ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے منصب خلافت پر فائز فرمایا تو یورپ، امریکہ وغیرہ سب کی وصولی اس سے بہت کم تھی۔ پاکستانی روپے کو چھوڑیں، کیونکہ اس کی قیمت گر رہی ہے، لوگ کہیں گے کہ آپ گری ہوئی قیمت کے روپے کو اضافہ بتا رہے ہیں، اس لیے میں اس کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ ذکر تو کیا ہے لیکن مختصر۔ جو دنیا کی ویلیوز، یعنی ان کی روپے کی قیمتیں ہیں، ان میں ڈالر اور پاؤنڈ کی قیمتیں باوجود گرنے کے اپنی ذات میں مستحکم ہیں، اور جو فرق پڑا ہے وہ پاکستانی روپے کے مقابلے پر بہت کم فرق پڑا ہے۔ تو اس پہلو سے جہاں تک مجھے یاد ہے، ساری دنیا کا چندہ 16,00,000 پاؤنڈ نہیں تھا جو آج تحریک جدید کا چندہ ہے، یہ پاؤنڈوں میں ہے۔ گزشتہ سال کے مقابل پر یہ وصولی 15,00,000 کی نسبت 16,64,000 ہوئی ہے، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے 1,56,000 کا اضافہ ہے گزشتہ سال کے مقابل پر۔ اس اضافے کا سب سے بڑا سہرا امریکہ کو سر پر جاتا ہے، سر پہ لگتا ہے، سچتا ہے۔ امریکہ نے وقف جدید میں آگے بڑھنے کا وعدہ کیا تھا، وہ پورا کر دیا۔ پھر جب وہ تحریک جدید میں سنتے تھے کہ جرمنی آگے ہے، پاکستان آگے ہے، فلاں آگے ہے، تو ان کو یہ مہمیز لگتی تھی، ایک اسے گھوڑے کو ایڑ لگائی جاتی ہے۔ ویسے ایم ایم احمد صاحب نے مجھے کہا کہ اس دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ تحریک جدید میں بھی آگے بڑھیں۔ تحریک جدید میں ان کا آگے بڑھنے کا انداز یہ ہے کہ ساری دنیا کو اتنا پیچھے چھوڑ گئے ہیں کہ اب ان کے لیے خیال بھی نہیں آ سکتا کہ ہم آگے بڑھ کے ان کو پکڑ لیں۔ 3 سال کے اندر یا 2 سال پہلے ان کے کل وصولی 2,75,000 تھی، 2 سال پہلے، اب 6,84,000 ہو چکی ہے۔ بس 2 سال میں بہت دوڑ لگائی ہے انہوں نے، اور ماشاءاللہ جیسا کہ میں عرض کیا تھا، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم امریکہ کو پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اور بھی زیادہ آگے بھاگنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور ہم سب کی طرف سے ان کو مبارکباد ہو۔ سب سے آگے بڑھنے والا گھوڑا نکلا۔ پاکستان نے بھی بہت ترقی کی، ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جرمنی کو تو ہم نے پیچھے کر کے چھوڑنا ہے، آخر کر دیا، اور اب اللہ کے فضل سے اتنی ترقی کی ہے اس 2 سال کے اندر کہ جرمنی ان سے بہت پیچھے رہ گیا۔ مگر جرمنی سے اس کا شکوہ نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس جماعت کے اور بے حد اخراجات ہیں تبلیغ کے اور دوسرے، اور وہ متوازن قدم بڑھا رہے ہیں، مگر ان کی اتنی توفیق ہے ہی نہیں کہ وہ اس مقابلے میں اب شامل ہو سکیں۔ تحریک جدید میں امریکہ اور پاکستان دونوں نے ان کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے جیسا کہ میں نے بیان کیا، امریکہ اول، پاکستان دوم، جرمنی تیسری پوزیشن میں ہے، برطانیہ 4 پوزیشن میں ہے، کینیڈا 5، انڈونیشیا 6، سوئٹزرلینڈ 7، بھارت 8، ماریشس 9، جاپان 10، اور ناروے 11 پوزیشن میں ہے۔ اس معاونے کا فہرست جو میں نے پیش کی ہے، اس سے پوری سمجھ نہیں آپ کو آ سکتی، کیونکہ ہر ایک کے حالات الگ ہیں، جماعتوں کی تعداد کا بہت بڑا فرق ہے، اور اقتصادی حالات ملکوں کے مختلف ہیں۔ اس لیے صرف اول دوم سوم کی حیثیت سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے تاکہ لوگوں کو کچھ خوشی ہو کہ ہم فلاں نمبر پہ آئے ہوئے ہیں۔ لیکن جہاں تک فیکس قربانی کا تعلق ہے اس میں حسب سابق سوئٹزرلینڈ نے ابھی بھی اولیت کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. 133 پاؤنڈ فیکس سوئٹزرلینڈ کے احباب قربانی پیش کر رہے ہیں تحریک جدید میں. امریکہ سے ان کی نسبت نہیں ہے کیونکہ امریکہ کی تعداد بہت زیادہ ہے, اس لیے یہ موازنہ بھی پوری طرح حقیقی قربانی کو پیش نہیں کر سکتا, مگر ایک ایسا ہے جس میں سوئٹزرلینڈ کو فضیلت ملی ہے تو بیان کرنی چاہیے. امریکہ کا ہر فرد 101 پاؤنڈ پیش کر رہا ہے تحریک جدید میں, اور یہ بہت بڑی قربانی ہے جس کثرت سے جماعت کے اونچ نیچ میں ہیں, وہاں جماعت میں جس کثرت سے عامۃ الناس بھی ہیں جن کی معمولی آمدنی ہے, ان سب کو شامل کریں تو سوئٹزرلینڈ کے مقابلے پر اس کو ایک بہت بڑی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے. جاپان جو پہلے اول آیا کرتا تھا وہ 78 پہ آیا, یہ بھی آج کل کے حالات میں سمجھتا ہوں بڑی ہمت ہے. برطانیہ ماشاء اللہ اس دفعہ آگے آیا ہے کچھ, اور یہ عبد الخالق صاحب بنگالی جب سے ان کو تحریک جدید کا کام شروع سپرد ہوا ہے اپنے آپ کو تعلق دار لکھنے لگ گئے ہیں اور بڑی محنت کر رہے ہیں, تو ان کی محنت ابھی آگے چلے گی. وہ وصولی کہتے ہیں میں کچھ اور بھی کر لوں گا, لیکن ان دو سالوں میں اس سال میں خصوصیت کے ساتھ جو بنگالی صاحب نے کام سنبھالا ہے تو برطانیہ کو اچھی قربانی کی توفیق ملی ہے. بیلجیم چھوٹی جماعت ہونے کے باوجود 29 پوزیشن میں ہے. اب مختصراً وقت کی رعایت سے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ پاکستان میں لاہور, ربوہ, اسلام آباد, راولپنڈی, حیدرآباد, کوئٹہ, سرگودا, سیالکوٹ, ناروال, گجرانوالہ, ساہیوال, اوکاڑہ, نواب شاہ, سانگڑ, فیصل آباد, خوشاب, پشاور, کراچی, گجر خان, جہلم, اسی ترتیب سے تحریک جدید کی قربانی میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین جزا عطا فرمائے. اب ایک غم اور خوشی کی ملی جلی خبر ہے, پاکستان سے ایک اور شہادت کی اطلاع ملی ہے. غم اس لیے کہ اپنا پیارا جب جدا ہو تو غم تو ضرور ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح شہادت کی توفیق بخشی ہے وہ ایک بڑا مقام اور مرتبہ ہے جو ان کو نصیب ہوا. میری مراد ڈاکٹر نذیر احمد صاحب آف ڈوہینگ کی ضلع گجرانوالہ سے ہے. ان کے قاتل عنایت شاہ پولیس کی کوشش کی وجہ سے گرفتار ہوئے, اور اس پہلو سے میں پولیس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں کم ایسا واقعہ ہوا ہے کہ پولیس کے لیے دل سے دعائیں نکلیں, لیکن وہاں کے تھانے دار بہت باضمیر انسان معلوم ہوتے ہیں. وہ جانتے تھے کہ ڈاکٹر نذیر صاحب اس علاقے کے لیے بے حد خدمت کرنے والے اور بے حد ہر دل عزیز ہیں, اور بہت ہی کوئی خبیث فطرت ہے جس نے ان کو قتل کیا ہے. چنانچہ انہوں نے سارے گاؤں کو اور ساتھ کے گاؤں جس کے متعلق شبہ تھا کہ ان میں سے قاتل نکلے گا, ان کو اکٹھا کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو پولیس کے ہاتھ بڑے سخت ہوتے ہیں, یا تو تم خود مخبری کرو اور بتاؤ کہ کون ہے, ورنہ میں پھر دوبارہ آؤں گا اور پھر میں اپنے سارے حربے استعمال کرواؤں گا اور تم سے نکلوا کے چھوڑوں گا. اس لیے مخبری کرنے والا بہتر ہے کہ خود ہی مخبری کر دے, ورنہ ہو سکتا ہے وہ بھی پکڑا جائے. چنانچہ اس دھمکی نے جو معنی رکھتی تھی بڑا اثر کیا, اور ایک مخبر نے اس بدبخت مولوی کا نام بھیج دیا, یہ عنایت شاہ ہے اور یہ ممبر, یہ اور اس کے بھائی, یہ دونوں اس کے دراصل تو یہ کیا نام ہے ڈاکٹر اسرار, نہیں طاہر القادری, طاہر القادری کے مرید ہیں, اور انہوں نے ہی ساری شرارت کی ہے. اور یہ عجیب مولویت ہے پاکستان میں, تقویٰ تو قریب بھی نہیں پھٹکا ہوا, پیسے بھی لے کے بھاگ گئے, رائفل بھی اس سے نکلوا لی, اور جا کے نہر کے کنارے گولیوں کی بچھاڑ کر کے وہاں شہید کیا اور اسی نہر میں ڈال دیا.
مخبر نے جب پولیس کو اطلاع کی تو سیدھا پولیس نے اس کو جا کے پکڑا اور بے نے ہی اسی جگہ سے لاش دریافت کر لی, اسی طرح اس کو گولیاں لگی ہوئی تھیں. اس لیے اس معاملے میں کسی شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. ان کو ربوہ میں پوری عزت افزائی کے ساتھ جو ایک شہید کی ہونی چاہیے دفن کیا گیا ہے. اور ان کی اولاد میں سب سے بڑے 35 سال کے ہیں صاحبزادے, اور بھی بچے ہیں. ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی عنایت کے سائے تلے رکھے, اور قاتل کو جو سزا اس دنیا میں ملنی ہے وہ تو ملے گی ہی, لیکن مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ آخرت کی سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی. کیونکہ یہ بے حیا لوگ ہیں, پلید ذات ہیں, جو خدا کا نام لے کر ایسی مجرمانہ حرکتیں کرتے اور ساتھ اپنا پیٹ بھی پال رہے ہیں, خدا کے نام پر کسی کو مار کے غازی بننے کے دعوے دار ہو جاتے ہیں. سارے پاکستان کا یہ حال ہو چکا ہے. جب سے احمدیت کو انہوں نے اپنی طرف سے اپنے مزاج میں سے نکالا ہے, ایسے ملعون ہو چکے ہیں کہ زندگی کا ہر شعبہ لعنت سے بھر گیا ہے. کچھ سمجھ نہیں آتی اس ملک کا کیا بنے گا. اللہ ہی ہے جو ان کو عقل دے. تو سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر نذیر احمد صاحب اب ڈھوئیں کی نماز جنازہ غائب جمعہ کے بعد عصر کی نماز کے بعد پڑھوں گا. آج عصر کی نماز جمع ہوگی کیونکہ یہ مجبوری ہے سردیوں کی وجہ سے. اب دن اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں کہ جمعہ ختم ہوتے ہوتے عصر کی نماز کے وقت سے مل جاتا ہے. تو جب تک یہ سردیوں کے دن نہ بدلیں, آئندہ سے ظہر کی نمازیں نہیں بلکہ جمعہ کی نمازیں عصر کے ساتھ جمع ہوا کریں گی. اب دوسرے ہمارے عزیز دوست بریگیڈیئر وقیر الزمان صاحب ہیں, ان کے گواہ چھپ چکے ہیں, میں مجھے اس کی دہرانے کی ضرورت نہیں. میں مختصرا اتنا کہوں گا کہ ان کی ہمیشہ خواہش ہوا کرتی تھی, مجھ سے ذکر کیا کرتے تھے کہ میں کسی پہ بوجھ نہ بنوں, اللہ مجھے اس طرح اٹھائے کہ میں کبھی بوجھ نہ بنوں. چنانچہ ان کا وصال اس طرح ہوا ہے کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوا بلکہ چلتے چلتے دل خود ہی بند ہو گیا, ایسی ملائمت کے ساتھ کہ کوئی بھی اثر چہرے پہ کسی تکلیف کا نہیں ہے. پڑھتے پڑھتے اخبار وہیں سر جھکا دیا اور میز پر ٹکا دیا, اور جب ان کی بیگم نے یہ خیال کیا کہ شاید سوئے ہوئے ہیں, تھک کر سو گئے ہیں, جب قریب جا کے دیکھا تو سانس بند تھے اور فوت ہو چکے تھے. یہ ان کی وفات بتا رہی ہے کہ اللہ نے ان کو قبول فرما لیا ہے, ورنہ اس طرح نیک خواہش کا اظہار خدا تعالیٰ قبول نہیں کیا کرتا جب تک کسی نیک بندے کے دل پر نگاہ نہ ہو اور اسے قبولیت نہ بخشے. ان کا انگلستان کے ساتھ ایک گہرا تعلق یہ ہے کہ عزیزہ ساجدہ مرحومہ جنہوں نے ہارٹلی پول کو عزت بخشی, جن کی وجہ سے ان کے میاں اور ان کی کوششوں سے ہارٹلی پول میں بڑی زبردست جماعت بنی, بڑے مخلص لوگ ہیں جن کو میں خود اب بھی دیکھ کے آیا ہوں, یہ ان کی بیٹی کی بیٹی ان کی بیٹی کی بیٹی ہیں. قانتا جو مولوی عبد المغنی خان صاحب کی صاحبزادی تھیں ان سے ان کی شادی ہوئی تھی, اور بچی کی ولادت پر وہ فوت ہو گئی تھی. اس بچی کو انہوں نے پالا, یا ولادت کے جلد بعد فوت ہو گئی ہیں, میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں. بہرحال یہ قواعد چھپ جائیں گے, چھوٹی موٹی اس میں غلطی تاریخ کی آگے پیچھے ہو تو بےمانی بات ہے. میں صرف ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ساجدہ حمید جنہوں نے سارے انگلستان کی جماعت سے دعائیں لی ہیں, بڑا ایک عزت کا مقام ہے, وہ ان کی بیٹی کی بیٹی تھی. ان کی دوسری شادی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی شہزادی امت المجید سے ہوئی. ان سے بھی جتنے بچے ہیں نہایت ہی اعلیٰ تربیت ہے ان کی, بہت مخلص, بہت فدائی. جب میں انگلستان آیا ہوں تو میرے ساتھ جو دو شخص تھے جماعت کی طرف سے نمائندہ, ان میں ایک بریگیڈیئر وقیر الزمان صاحب تھے
اور ایک چودھری حمید رسول اللہ صاحب لاہور کے امیر. ان سے جو میرے تعلقات کی باتیں ہماری خطوں کے ضابط یہ لمبے مضمون ہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. اتنا میں جانتا ہوں کہ بڑے فدائی انسان تھے، بہت ہی بزرگ والد، خوش نصیب ہیں وہ بچے اور خوش نصیب ہیں وہ بیوی جن کو وقیع زمان نصیب ہوئے. اللہ تعالیٰ ان کو غری کی رحمت فرمائے. نماز عصر کے بعد انشاءاللہ ان کی نماز جنازہ ہوگی. کیا؟ I'm sorry. آپ نے ٹھیک بتایا ہے، قانتا جو تھیں ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی. دیکھو کتنی بڑی غلطی مجھ سے ہو رہی تھی، وہ خیالات اور طرف بہہ رہے ہوئے تو ایک دفعہ بعض دفعہ ایسی باتیں جن کا علم بھی ہو وہ بھی بھول جاتی ہیں وقتی طور پہ. قانتا جو مولوی عبد المغنی خان صاحب کی صاحبزادی تھیں ان سے ان کی شادی ہوئی تھی، اور ان کے لیے بھی بہت ہی بہترین خامن ثابت ہوئے. ان کی بچی ساجدہ ہے جس سے کانتا کے تعلق کی وجہ سے اور بھی زیادہ پیار تھا، اور ساری اولاد سے بہت پیار تھا. سب اولاد کہتی ہے کہ بہترین، بہت ہی عظیم والد تھے. اللہ تعالیٰ ان کو غری کی رحمت فرمائے، اور انشاءاللہ ابھی نماز عصر کے بعد ان کے نماز جنازہ ہوگی. جمعہ میں عام طور پہ تو بولنا جائز نہیں ہوتا، مگر یہ بولنا مجھے بہت اچھا لگا ہے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عباد الله رحمكم الله ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ